الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نبرع قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأجل فرجهم.
والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأجل فرجهم
وعلى روحه ونفسه وسهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائه مجموعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
أجل فرجهم الشريف.
We chose to speak about Surah Fatiha and we yesterday spoke about بسم الله الرحمن الرحيم and the little seed of بسم الله الرحمن الرحيم. I would like to continue today about Surah Fatiha. It is regarded as the greatest surah of the Holy Quran. And if a person recites Surah Fatiha once, then they get the thawab of reciting two-thirds of the Holy Quran. Two-thirds. The Surah Ikhlas, Surah Qul Huwallahu Ahad, the Rivayat says it is one-third of the Holy Quran. You get the thawab of one-third. Why? Because one-third of the Holy Quran is about Tawheed. And one of the names of Surah Ikhlas is Surah Tawheed.
Mm-hmm.
And hence, once you recite Surah Ikhlas, you get one third of the Holy Quran Salah. It is a hadith that has come to mind that the Holy Prophet sallallahu alaihi wa sallam said,
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Ya Ali, masalaka fi ummatika masale Surah Tawheed. Ya Ali, your example in my ummat is like that of Surah Tawheed. Your example is like that of Surah Ikhlas. How? A person who recites Surah Ikhlas once, they get the thawab of reciting one-third of the Holy Quran. And the person who recites Surah Ikhlas twice, they get two-thirds of the thawab of the Holy Quran. And the people who recite Surah Ikhlas three times, they get the thawab of reciting the full Quran. The Holy Prophet says, Ya Ali, whoever admits to your vilayat by his tongue, one-third of his iman is complete.
Subhanallah.
And the one who says your vilayat with his tongue and believes with his heart, then two-thirds of his iman is complete. And the one who admits with his tongue about your vilayat and believes with his heart and goes out to help you in all way possible, then he has the complete iman. So his example is of Surah Ikhlas. Now, with Surah Fatiha, we get two-thirds of the thawab of the Holy Quran. Why? Because one third is Tawheed, so you begin with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din. Maliki Yawm al-Din. Then the other one third is about the hereafter and guidance. So therefore you get the whole thawab of two thirds of the Holy Quran. And the last part of Surah Tawheed, Surah Hamd, inshallah, tomorrow I will talk about that, is about Nabuwwah and about guidance and about Imamat. Ehdina Sirat al-Mustaqim. Inshallah, tomorrow we'll talk about that part. But today I just want to talk about some of the words of Surah Fatiha. Yesterday I spoke about Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today I just want to talk about some of the words that have been used. And before I begin talking about some of the words that have been used in Surah Fatiha, Surah Fatiha is regarded as the greatest surah. And there are many names of it in the Holy Quran also. But it is regarded as Fatihatul Kitab, the opening of the Quran. Fatihatul Kitab, the Kitab, the book is the Holy Quran. And the Holy Quran begins with Surah Fatiha. And that begins with Ba, and not with alif. It begins with ba. We talked about that Imam Ali al-Islam is the dot beneath the ba. Allah subhanahu wa ta'ala knew that when people form the alphabets, the first alphabetical letter will be alif and not ba. But he still started the Holy Quran with a ba. Why? Ustad Jalaluddin Ashtiani has a whole book on Surah Fatiha, and he says, because in Surah A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala says that when he created the souls of all the people, the Arwah, Yawmi Alas, you know, on the day when he created all the souls, he asked all the Arwah, all the souls, you know, all the spirits, Alastu bi Rabbikum, am I not your Lord? Am I not your Rabb? Qalu bala, of course you are. They all said, of course you are. Because the first word that we the human beings uttered started with ba, bala. Because the first word we uttered started with ba, Allah subhanahu wa ta'ala said, I will start the Holy Quran with ba, so you always remember that you admitted to my Lordship. You all admitted that I am the Lord, so he started the Quran with ba, Bismillah ar-Rahman. So each time you read Bismillah, you remember that he is the Lord. Then he said, Bismillah, the first word is Allah. Many ulama argue that Allah, like Allama Sayyid Murtada Askari, he argues that Allah is a combination of Al and Ilah. Ilah is Ma'bud, the worshipped. Anything that you worship is Ma'bud or Ilah. Many people used to worship the sun, so sun was the Ilah. Many people used to worship the star. But we don't have any proof that people worship the moon. But there were people who worshipped the fire, the people who worshipped different animals. So these were all ilah for them. They were ma'bud, they used to worship them. Allah subhanahu wa ta'ala said, he is al-ilah. He is the worshipped one. And the alif, or the first letter of ilah, dropped and it became Allah. Did you all get it? That's how Allah became Allah. Many people argue Al-Ilah is Allah. He is the worshipped one. But many argue no, Allah is independent. But it is wajib to say it is with taqim, you know, with strong accent. Allah, not Allah. Why? Because the Arabs had a god, an idol. Not a god, but you know, an idol they used to believe that was a god whose name was Lat. You know, they had four major gods, Lat, Manat, Habl and Uzza. Allah has mentioned some of these words in Quran. Lat tubtilu sadaqatakum billati wala Uzza. Lat and Uzza have been mentioned. And when they used to call Lat, Al-Lat, that used to resemble the word Allah, Al-Lat and Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala said, do not tell the people not to call me Allah, because many people used to mix Allah or Allah. What is he saying? Is he a Muslim or is he a disbeliever? So he said, do not say Allah like, you know, Allah, say Allah. So then you do not confuse Allah with Allah. Did everyone understand that? That's why it's wajib to say Allahu Akbar in namaz. Allah. Okay, everyone? Then you should say properly, Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Except for before, when they discussed that before. I don't want to go into the details. But Allah, Allahu Akbar. Now, the only word in Arabic that does not have a masculine, nor a feminine, nor a singular, nor a dual, nor a plural, it has no tasghir, a defeminative. It has no other words comparable. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. There is nothing like onto Allah subhanahu wa ta'ala. So there is no, you know, like in Arabic there are words, for example, singular, plural, you know, all the different formulas you can form. But Allah subhanahu wa ta'ala, the word Allah, has none of those. It is an indefinite word that applies to Allah subhanahu wa ta'ala. It combines the essence of Allah, His existence, and all of His attributes. Now, I do not wish to go into more detail, then I will lose most of you. Say that, Allah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
So, therefore, Allah is a word that complies, you know. When you say Allah, it applies to all of His attributes and His essence. But all others are just essence. For example, You say he's Rahman, Rahim, Kareem, Shahur. You know, these are all names of Allah subhanahu wa ta'ala, but they do not explain the full essence of Allah. But we do not fully understand Allah subhanahu wa ta'ala. You can't. Imam al-Islam says, the God that you understand is a creation of your own imagination.
Subhanallah.
And that only is in your mind. And your mind is limited, and Allah is unlimited. Therefore, you cannot fully understand the Almighty. You cannot fully understand Allah subhanahu wa ta'ala. Tawheed, the unity of Allah subhanahu wa ta'ala is great. And we need to understand who we believe in. He has no likeness. I give you an example. Allah subhanahu wa ta'ala cannot be touched, seen, smelled, tasted, or heard. Everyone with me so far? He is out of the five senses. We have how many senses? Six or seven? Five. Okay, everyone? I was just trying to test you if you were paying attention or not. We all have five senses. Hawas-e khamsa, yes? And Allah subhanahu wa ta'ala is out of the senses. He cannot be seen nor smelled, tasted, heard or touched. You can't. Anything that comes into the senses is not God. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikuhu al-absar. The perception cannot get him. You cannot perceive Allah subhanahu wa ta'ala. You cannot see or touch him. What is the example of that in this dunya? The ruh. You cannot touch the ruh. You cannot see the ruh. You cannot smell the ruh. You can't taste it. You can't hear it. And yet it exists. Many of the French philosophers try to do some experiments to find out how much does the ruh weigh. What is the weight of the ruh? So when a person was dying, they placed him on a scale. And they were saying, dying, 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 dead. What was the weight? They said, no difference. Does anyone weigh a gram? That is what ruh is like. Yes? When the people were asking, what is ruh? The Holy Way, you know, the Quran says, وَيَسْأَلُونَكَ عَنَ الْرُوحِ قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Tell them, when they ask you about the ruh, that it is one of the affairs of Allah subhanahu wa ta'ala. It is one of the amr of Allah subhanahu wa ta'ala. You can't touch the ruh. You can't smell it. Once they place a person who was dying in a jar, you know, what color is ruh when it leaves? Will there be a color? And there was no color. You know, when you all say I, who does it apply to? It applies to the ruh, not the body. Because it doesn't apply to my hands, it is my hand. The hand belongs to me. It is not my face, it is not my entire body. You know, when I say I, my body, I is the owner and the body is a possession. It is owned by that I. I is the ruh and the body belongs to the ruh. The reality is not of the body, the reality is of the ruh. I don't confuse you anymore. You know, I, when you say I, what is the proof on the existence of ruh? There are many. Ayatollah Hassan Zade Amuli has a whole book called Durus-e Ma'rifat-e-Nafs, about 600 pages, and the whole of the book is on the proving of ruh. He gives many, many lessons on it. I'll give you one or two. One of them is I. When you say I, and your memory is not in your brain, it is with the ruh. So even when a person dies, their memory remains as the ruh remembers everyone.
Yes.
And everything. Your knowledge and your memory, everything will remain. You know deja vus? You know? Baka mehsoos hota hai saab ko ye pehle hua. You know, you feel this has happened before. That is called a deja vu. Not this particular instance. You know, when you feel that something has happened before, it is not the body that has experienced it. It was the ruh while you were sleeping that experienced it, and that is called the deja vu, and that is the proof on the existence of ruh. That the ruh exists. And there are many other proofs. But the ruh exists. And the ruh, you know, it is from rih. The air. The air stops. It does not go through wall or the glass. It stops outside. You can hear it outside. You can't touch it. But it doesn't come through. But the ruh is so latif, so subtle, that it actually goes through the wall. Imam Ali alayhi salam in Nahjul Balagha says,
Allahumma salli ala Muhammad.
when talking about the ruh. He says, have you seen that a child dies in the womb of the mother? One ruh lives and the other one dies. Was it a ruh inside another ruh? One ruh outside, another one inside? And the outside one lived and the inside ruh died. How? Did you ever imagine? So beautiful. Imam al-Islam goes into the depths of ruh. He says, how did one live and the other one die? Did you ever think? He says, this is ruh. He says, more than ruh, it is the creator of the ruh. Bahwa al-Latif al-Khabir. He is the true Latif al-Khabir, the subtle and the all-informed, the all-knowing. We don't even understand the ruh. How can we understand truly the creator of the ruh? This is ruh. When I was talking, everyone is amazed. What is it? We don't understand. If you don't understand ruh, then how can you truly understand Allah subhanahu wa ta'ala? He is the creator of the arwah. Many of the philosophers used to think the ruh is like Allah. No, nothing is like unto anything. Nothing whatsoever is like unto Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay. Nothing whatsoever. Not even ruh. It is subtle. Now imagine what is Allah subhanahu wa ta'ala. You know, when people they say that, oh, once we die we'll be in the paradise, in the Jannah, and nothing will happen. Oh, you know, we will continue to keep gaining knowledge. There will be no obligation there, there will be no responsibility, but there will be enjoyment. The enjoyment will be of gaining knowledge. You can never ever truly understand Allah subhanahu wa ta'ala. Because if you truly understood Him, then He will be limited. And if He is limited, then He is not God. He is unlimited. So even after death, you will keep increasing in knowledge about Allah subhanahu wa ta'ala, about the Holy Prophet, about the Imam, about the hereafter, about this whole universe. This is the universe. You know, we are like a dot in this whole universe. Now, you know, the science has discovered that the moon is going around the earth, and the earth is going around the sun, while the moon is going around the earth, you know. And the sun is not still. Even the sun is moving. The whole solar system is on a move. This whole universe, and there are many stars like the sun in this universe. Yes? That is called?
Galaxy.
And there are billions of stars and billions of solar systems in a galaxy. And there are billions of galaxies in the Milky Way. Can you imagine? This is a universe. And everything is going around in a circle because they've all gone crazy in the love of Allah subhanahu wa ta'ala. You know, when you have that light, the moth keeps going around it because it is in love with that light. The whole universe is in love with Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah is not limited to a place, so they're all going crazy, going around in circles. This is the universe. Everything is in love with Allah subhanahu wa ta'ala. Who is? Rahman and Rahim. They're both from Rahman, mercy. Yes? Rahman and Rahim. Everyone paying attention? You see, Allah subhanahu wa ta'ala did not mention Bismillah ar-Rahman al-Jabbar. No. Or Al-Qahar. He said Bismillah ar-Rahman Rahim. Twice He mentioned His mercy. He only mentioned His name once, Allah once, and He twice mentioned mercy. He said, yes, He is Allah, but He is Rahman and Rahim. Rahman al-Dunya and Rahim al-Akhirah. Rahman for everyone, the one who believes in Him or doesn't believe in Him. It's not as if the ones who believe in Allah subhanahu wa ta'ala, the Muslims, they get the food, they get the drink, they get a shelter. No, everyone gets a shelter, everyone gets food, everyone gets a drink. Yes? Even if you don't believe in Him. Even the kuffar, everyone. But in the hereafter, He will be Rahim only and only for the ones who believe in Him. He is Rahim only for mu'mineen. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ رَحِيمٌ. The Quran says, وَبِالْمُؤْمِنِينَ. Only for the mu'mineen He is Rahim. And Rauf Rahim. So in the hereafter only we will get the benefit. But what is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala? He is so merciful. He says that I am the most merciful. You know how much a mother cares? There is a riwayat that says that no one loves you more than your mother. You know the mother is the one who cares the most about the child. If the love is divided between mother and all other creatures, they say that half the love is with mother and the other half is for everyone else, including the father. He has a larger share obviously, but the mother loves. Allah subhanahu wa ta'ala says, he says if there are 100 degrees of love, then 99 belong to Allah subhanahu wa ta'ala alone. That's how much he loves you. And he says, come back to me. When you come back to me, then he will accept you. But what happens? We never return to him. He is waiting that if you come back to me, then I will be there for you. But many of us never ever turn to Allah subhanahu wa ta'ala. Say that for Allah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
What is the love of Allah subhanahu wa ta'ala? The love that He gives you and the love that He has for you. You know, Dua Khumaini alayhi wa sallam says, Ya Sari al-Rida. Allah is very quickly pleased. He becomes angry very late and He becomes happy, pleased very quickly. And the Imam alayhi wa sallam says, a mu'min is also like that as well. A mu'min also becomes pleased very quickly. He is displeased very late and pleased very quickly, unlike many of us. Many of us are like, you know, if a person says something wrong to us, we say, okay, I'll not forgive him now. Masum says, no, mu'min is also very quickly, he is pleased very quickly. Sari Allah. One of the other attributes of Allah subhanahu wa ta'ala is he is Sattarul Uyub. He covers all the sins. And that's how mu'minin should be. They should also cover each other's. They should keep the secrets. Let me mention a riwayat here. Say that for Allah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala
Muhammad. There are many, many different attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. And we have so many qualities that we should try to possess. There is a riwayat that says that we should learn certain things from the children. They have them better than all others. One of them is to forgive. How to forgive, you should learn from children. You know, children forgive very quickly. Unlike the older people, we hold a grudge in the heart. And the children forgive very quickly. They fight here and a child comes and says, oh, so-and-so child hit me. And the parents start fighting with each other. Your child hit my child and they don't talk to each other. And the children go out and they start playing again. They very quickly go out and they start to play. The Holy Prophet says, learn how to forgive from the children. Secondly, he says, learn how to ask from the children. How do they ask? They ask for something and you say, okay, I'll give it to you when I get my pay, you know, next month. You forget and they remember. And they quickly come to you and say, oh, you promised me, you'll get me a bicycle or whatever, a toy you promised. You say, I'll get you next month. They say, no, you promised for this month. And they will cry, they will weep, and they will, you know, do everything to get it. Allah subhanahu wa ta'ala, He says, ask me how the children ask you.
Subhanallah.
Dua mangana bachcho se seekho. Learn how to ask from the children. We ask once, twice, three times, and we say, oh, Allah's not giving me, I'll not ask anymore. Holy Prophet says, no, learn how to ask from the children. And the third thing, he says, learn how to sit on the floor from the children. Obviously for elderly and for the people who are not well, it is okay to sit on them. Why? Because it breaks your pride. You have come from this earth, you will go back to the earth. So learn how to sit on the ground from the children. What are the things that you should learn from the children? Learn how to make the houses and break them from the children. That is not in order to go, you know, go to your houses and break them. No. The message is, you know, when the children make the sand houses and the mother says, come back, they quickly break and they come back home. They do not attach themselves. No, I've made a house, I will always be here with the house. I will live here. Do not get too attached to this dunya. These houses are only for this dunya. You are made for the hereafter.
Subhanallah, subhanallah.
Do not get too attached. Attachment to this dunya is not good. There are all of these things that we should learn from children. And there are many things that, you know, there are, you know, animals that teach us. All the creation that you see around you. You should learn from them. But do not learn the bad things, learn only the good things. You know, for example, the fly has a bad habit. You know, have you seen flies in this country? You know? The little flies that fly. What do they do? What is their quality? The whole body is clean and there is only one wound. One dead spot. It will go and find that dead spot. You know? Some people are magasifat. Makisifat. You know, what do they do? Everyone has good points and they will find one bad point and they will always criticize a person for that one bad point. Don't be like flies. The fly always looks for the bad point. My teacher once, you know, he had a white paper and he made a black mark on it. And he said, what is this? To everyone. Everyone said, a black mark. He said, no, it's a white paper.
Subhanallah.
It's a white paper. We tend to ignore the white paper and look for those black marks. And when you point a finger towards one person, the rest of the fingers are pointing towards yourself. Remember that. Say it out for Allah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
There are all of these things that we can pick. Try and remember the, you know, the good points. One of the nice points about the bee is that the bee always eats halal and it produces halal. It eats halal and produces halal. So be like a bee and not like a fly. You know, always look for halal things. Be like a bee. There are all of these good things that we can learn from each other. Kuffar have so many good things. Try and pick up the good points from the kuffar. Do not pick up the bad habits from the kuffar. Pick up, you know, their nazm, their organizational skills. They're well organized. Pick up good things. Al-hikmatu dallatu al-mu'min. Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam says,
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
He says that wisdom is the lost property of a believer. Wherever you find it, take it. It is yours. So there are all of these good points. Surah Fatiha is the name of the best surah in the Holy Quran. Try and pick out the good points from everything. The Holy Quran is the best book that you can get. Try and pick out the good things. One of the names of Surah Fatiha is Sabai Mathani. The seven oft repeated. Yes? Seven repeated. Many ulama argue that Surah Fatiha is called Sabai Mathani. Why? Because it was revealed twice. How many times?
Two times.
Two times. It was revealed. Once in Makkah and once in Medina. That's why it is called Sabai Mathani. Why Saba? It has seven verses. How many verses?
Seven.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, you know, if you count, it has seven verses. So it was revealed twice, that's why it's called Sabai Mathani. Seven repeated. Some ulama argue because in every namaz you recite it twice at least. First rakat and second rakat, that's why it's called Sabai Mathani. So seven repeated. First rakat and second rakat. Many ulama argue that there are seven words in Surah Fatiha that have appeared twice. Pay attention. Seven words that have appeared twice. What are the seven words? Bismillah. Allah has appeared here. And then Alhamdulillah. So Allah appeared twice. Bismillah ar-Rahman. Ar-Rahman. And then Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman. So Ar-Rahman has appeared twice. Ar-Rahim has appeared twice. Once in Bismillah and once in Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka. Nakhudu wa iyaka. So iyaka has appeared twice. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-ladina. Sirat has appeared twice. So everyone is counting so far. Sirat al-ladina anamta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim. Alayhim has appeared twice. Ghayr Allah. Ghayr al-maghdubi alayhim al-dhalin. Not the ones who you have wrath upon and not the ones who have gone astray. So no has appeared. Not the one and not the one, twice. Ghayr Allah, in the same meaning. Seven words have appeared
twice.
That's why it is called Sabai Mathani. Everyone paying attention. But there is one other thing. If you repeat 7 twice, then how much does it become?
14.
Ah, alhamdulillah, people are paying attention. So if you repeat 7 twice, it becomes 14. And there are 14 masumeen. So if you repeat the 7 twice, it becomes 14. Sirat al-Mustaqim is 12. And if you say As-Sirat al-Mustaqim, that is 14. So in the straight path, in Sirat al-Mustaqim, you should either look for 12 or you should look for 14. In Sirat al-Mustaqim, either 12 or 14. Now look at the 14 masumeen. Are they 7 repeated? I'll count for you the names of the 14 masumeen. Let's see if there are 7 which are repeated.
Subhanallah.
Okay? Let's see. The first one is Muhammad sallallahu alayhi wa
sallam.
Okay? Then the 5th imam is? Then the 9th imam and the 12th imam. So these are? Now, that's one word. Second is Ali. Out of the 14. Then the 4th imam is Ali, 8th imam is Ali, and the 10th imam is Ali.
Subhanallah.
Then there is only one Fatima.
Subhanallah.
Then Hassan twice, 2nd imam and the 11th imam. There is only one Hussein. So that's fine. Let's look, anything missing? One Jafar and one Musa.
Subhanallah. Subhanallah.
So there are only 7 that are repeated all the time.
Subhanallah.
So that's why the Holy Prophet says, وَلَقَدْ أَعْتَيْنَكَ السَّبْعَ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. We have given you 7 repeated and Qur'an al-Azim. We gave you 7 repeated and the Holy Qur'an. So 7 repeated make 14 and the Holy Qur'an. So 7 repeated are the 14 masumeen and the Holy Quran. So we are left with Quran and Ahlul Bayt alayhi salam. Again, remember that. Surah Fatiha is the best surah in the Holy Quran. So if you learn Surah Fatiha properly, then inshallah the whole of Quran will become easy for you. Surah Fatiha. What do we have? Surah Fatiha al-Kitab. Let's look at the some of the meanings of Surah Fatiha. I'll not be taking too much of your time. I've already spoken for about 40 minutes. So inshallah another 20 minutes.
Bismillah.
And I'll finish. So bear with me, everyone. Surah Fatiha, if you look at the meaning of Surah Fatiha, there are so much in the Surah Fatiha. It contains Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawmiddin. So far everything is in the name of Allah. He is the Lord of the universe, the master of the day of judgment. Oh, everything is, he is the most Rahman, you know, the most merciful, the most compassionate. Everything is Ghaib. Everything is third person. He. And then he said, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thee do we worship, only you we worship, and you we seek for help. Oh Allah, so far we were saying he, and suddenly we started saying you. He says, if you recognize Tawheed, then you can say you to Allah subhanahu wa ta'ala. Even in English you say you. You know, in English we say you to everyone. You know, to small, big, to one and to many, you. But in Farsi and Urdu we have, you know, to, washuma, and to or a. But to Allah subhanahu wa ta'ala we're not supposed to say shuma or a. We're supposed to always say to. Allah ko hamesha tu kehte hain, kabhi nahi kehte aap. Why? You for singular. So we never ever think of shirk. So it never comes to mind that there are many. It is only one. So we always say two to Allah subhanahu wa ta'ala. We always say two. Kyun? Taaki kabhi zehen mein ye na aaye ki kahi se baat ho rahi hai. Nahi, ek hi se baat ho rahi hai. So you always think of one. You never think of many gods. There is only one God. So that is why it is emphasized that you always say he or you, only singular for Allah subhanahu wa ta'ala. Paying attention, everyone? Yeah. I want to continue another 5-10 minutes. Say Allah salam.
Allahumma salli ala Muhammad.
You see, they say that if you're tired, if you have your dua is not accepted or nifaq is not, everything is removed with the loud salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.
Salawat is the best ibadat and it is accepted. That's why it is recommended to say salawat before dua and after dua, because if the beginning is accepted and the end is accepted, the middle will not be rejected. And that is why it is highly emphasized that you should recite a lot of salawat. You see, Surah Fatiha is the best surah, but you should not say Ameen when reciting Surah Fatiha in Namaz. If you intentionally say Ameen or Allah accept, then your Namaz is gone. You should say Alhamdulillah Rabbil Alameen. When asked from Ali, Ya Ali, why should we say Ihdina Salat al-Mustaqim, Salat al-Ladina An'amta alayhim, Ghayr al-Maghdubi alayhim wal-Dhalin, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Why not Ameen? He said, because you're not saying Ihdina Salat al-Mustaqim, guide us to the right path. You're saying, keep us on the right path. You're not paying attention.
Subhanallah.
You see, if it meant guide us to the right path, if you're already a Muslim,
Subhanallah,
then you've already been guided to the right path. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, not guide us to the right path, keep us on the right path. Once you're a Muslim, then keep us on the right path. And if you're on the right path, then you say Alhamdulillah Rabbil Alameen.
Subhanallah.
If you're already on the Sirat al-Mustaqim, then you say Alhamdulillah. And if you're not on the Sirat al-Mustaqim, then you say Ameen. Oh Allah guide us. No, but Alhamdulillah, we're already on the right path. So Imam Ali said, Sabbitna ala sarah. Oh Allah, keep us on the right path. Not Ihdina, guide us. How? What is the example? In Arabic, if a person is sitting down, you say Om, it means stand up. And if a person is already standing up, and you say Om, meaning keep standing. So Ihdina, if you're not on the right path, you say Ihdina, oh Allah, guide us on the right path. And if you're already on the right path, then you say Allah, keep us on the right path.
Subhanallah.
Sabbitna ala sarah. You say Alhamdulillah, all praises due to Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam tarif hai Allah ke liye. Us Allah ne kya kuch diya hai jiske liye uska shukr ada karna hai. Just 5 minutes in Urdu and then I'll come back to English for the masala. Allah ne kya kuch diya hai, itni nematen di hain, uska kis kis nemat pe shukr ada kiya jaye. Usne hame Rasool Khuda jaise nabi ata kiye, 12 imam ata kiye, 14 masoom ata kiye, har nemat pe uska shukr ada karna wajib hai. Sirf khane peenon ke nahi, jab wuzu ka roza qiyam sawal kiya jayega. Masoom se pucha ki jo surah تغافر کیا تھا رتس اننا یوم اذن عن النعیم, اس دن تم سے ضرور سوال کیا جائے گا نعمت کا. تو کہا کون سی نعمت ہے؟ کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا لوگ کہتے ہیں کھانے پینے کا سوال کرے گا خدا. کہا کہ اگر کوئی سخی آدمی گھر پہ بلائے, دعوت دے اور کھانا کھلانے کے بعد دروازے پہ کھڑا ہو جائے کہ بتاؤ کتنی روٹیاں کھائیں, اگر حساب کتاب مانگے تو کیسا محسوس ہوگا آپ کو؟ پھر کہا مولا سخی کس بات سے کہہ رہے ہیں آپ اسے؟ سخی ایسا ہو سکتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد حساب مانگے؟ کہا پھر خدا سخی السخیہ ہے, تمام سخیوں کا سخی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کھانا کھلانے کے بعد دنیا میں کھا پی کے آئے ہو تو حساب تو کیا کھا کے آئے ہو؟ کہا پھر کیا حساب مانگے گا؟ کہا وہ سوال کرے گا ہماری ولایت کا. سوال کرے گا بتاؤ کہ ولایت علی تمہیں عطا کی تھی, تم نے ولایت علی کو سنبھال کے رکھا یا کھو دیا؟ یہ ہمیں بڑی آسانی سے مل گئی, اس لیے ہمیں قدر ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھئے جو در بدر کی ٹھوکریں کھا کے اس در پہ آئے کہ کتنی بڑی نعمت ہے ولایت. کیا دلیل ہے قرآن سے کہ ولایت جو ہے وہ نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے؟ قرآن کی آیت ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جس دن اللہ اور رسول نے اعلان کروا دیا غدیر کے دن علی بن ابی طالب کی ولایت کا, تو آیت نازل ہوئی, آج دن مکمل ہو گیا اور ساری نعمتیں تمام پہ پہنچ گئی.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
نعمتیں تمام پہ پہنچتی ہیں ولایت علی کے بعد. جب اتمام نعمت ہو تو حضرات نعمت علی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اتمام نعمت ہی علی کی ولایت کے بعد ہوتا ہے. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اٹھنے کی ولایت عطا کی ہے.
الحمدللہ.
اور اگر ہم خدا نہ خواستہ اس ولایت پہ, اس نعمت پہ نہ ہوتے, ولایت کی نعمت پہ, تو آیا ہمارے لیے بہت سو کے لیے ممکن تھا کہ ہم آ جاتے؟ بہت سے ایسے ہیں کہ وہ نہ جانے کہیں رہ جاتے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بہت سے نعمتوں کا چھن جانا کچھ دیر کے لیے اچھا ہوتا ہے, تاکہ انسان کو احساس ہو کتنی بڑی نعمت ہے. کچھ دیر کے لیے جب صحت چھن جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے. کچھ دیر کے لیے جب دولت چھن جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے دولت کتنی بڑی نعمت ہے. کہ ہر نعمت کا چھننا, کہا کہ پروردگار اس نعمت کے چھننے میں بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں, لیکن بس ایک نعمت کے کبھی چھننے کے لیے مت کہنا, وہ ہے نعمت ولایا. کہا یہ دعا کرو کہ پروردگار یہ نعمت کبھی نہ چھنے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے یہ چھنے موت آ جائے. کہا پھر جیسے موت آئے گی بغیر ولایت کے سمجھ لو پھر کفر کی موت آئی ہے. بغیر اس نعمت, اس ولایت کی نعمت کے کوئی چیز مکمل نہیں ہے. حضرت تمام عبادات کی قبولیت کی جو شرط ہے وہ ہے نعمت ولایا. نماز قبول ہے تو ولایت کی وجہ سے, ہر عبادت قبول ہے تو ولایت کی وجہ سے. اگر ولایت نہ ہو تو کوئی نعمت, کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے. حضرات اس نعمت کو بڑا سنبھال کے رکھیے, کیونکہ بعض اوقات اگر مثال کے طور پہ کوئی آپ کو تحفہ دے, میں آپ کو انگوٹھی دوں گا, آپ پھینکے چلے جائیں, تو میں کیا کروں گا؟ میں فوراً اٹھا لوں گا, کیونکہ مجھے قدر ہے کہ میں نے کیا تحفہ دیا تھا. اگر نعمت ولایت کی قدر نہیں ہوگی تو پھر یہ دوبارہ وہ کہو چلی جائے گی, کیونکہ یہ بہت پاک چیز ہے. بہت پاک ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت پاک کو پاکیزہ بنایا ہے. اس لیے نعمت ولایت کو بھی ماذا اللہ پھینک نہ دیجیے گا, کہ ایسا نہ ہو کہ واپس چلے جائے. کبھی نہ اس کو پھینکیے, ہمیشہ سنبھال کے رکھیں. جتنی پاک چیز ہوتی ہے اتنا ہی پاک ظرف تلاش کیا جاتا ہے. جتنی قیمتی شے ہوتی ہے اتنا ہی قیمتی ظرف تلاش کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کچھ سادہ سی چیز رکھنی تو ایک عام سے پلاسٹک کے بیگ میں رکھ لیں گے, لیکن اگر کوئی سونا چاندی ہے, ہیرا ہے, تو آپ بہت قیمتی سا مخمل کا ایک باکس بنائیں گے, اس کے اندر بہت سی تارے لگائیں گے, بہت قیمتی ظرف بنائیں گے, کیونکہ ہیرا رکھنا ہے اس کے اندر, سونا رکھنا ہے. نعمت ولایت کو رکھنا, جتنا پاک ظرف ہوگا اتنی ہی ولایت نصیب.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
جتنا آپ کا پاک ظرف ہوگا, ولایت بھی اس میں بھی تفکیک کی قائل ہے علماء, اس کے اندر بھی درجات ہیں نا, ولایت کے درجات ہیں. جتنا ظرف پاک ہوتا جائے گا اتنی ہی ولایت نصیب ہوتی چلی جائے گی. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی کو آپ بتائیے کوئی چیز, وہ کہتا ہے مجھے تو یقین نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک اس کو ولایت پوری طرح سے نصیب نہیں ہے. بہت سے معجزات بہت سے لوگوں کا حضم نہیں ہوتے. حضرات یہ ولایت کے درجات ہیں, تحقیق قائل ہے. علماء کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ پاک ظرف ہوگا اتنی ہی ولایت کے درجات درد ہوتے چلے جائیں گے. بعض کا انسان کو یقین ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے, پھر بھی اس کے دل میں شبہات آتے رہتے ہیں, کہ کیونکہ ظرف پاک نہیں ہے, کیونکہ ولایت آیت تطہیر کا مصداق ہے. اس کے مالک, جب اس کے مالک ہی آیت تطہیر کا مصداق ہے, انما یرید اللہ لیطہر قلوبکم, جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ بہت پاک ہیں. کتنے پاک ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
اللهم صل علی محمد.
اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل بیت, اللہ آپ سے رجس کو دور رکھے گا. توجہ چاہوں گا سارے میں, یہ نہیں کہا کہ اہل بیت اللہ آپ کو رجس سے دور رکھے گا. استاد جوادی ہم نے اس کے اندر بہت باریکیاں نکالی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت اللہ آپ کو رجس سے دور رکھے گا. اگر اللہ یہ کہتا کہ آپ کو رجس سے دور رکھے گا تو اس کا مفہوم یہ نکلتا کہ اہل بیت جانے کی کوشش کریں کہ اللہ دور رکھے گا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یہ نہیں کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو رجس سے دور رکھے گا, کہا رجس کو آپ سے دور رکھے گا.
سبحان اللہ,
رجس کو دور رکھے گا, یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا, میں رجس کو دور رکھوں گا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
یعنی اہل بیت علیہ السلام کبھی اس کی طرف جانے کی کوشش نہیں کریں گے. اللہ رجس کو دور رکھے گا, وہ آنے کی کوشش کرے گا, اللہ دور رکھے گا. یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی اہل بیت کے پاس نہیں آ رہا تو وہ اپنے آپ کو رجس قرار دے رہا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
آپ جو ہے ایرے سے لانے کی ضرورت ہی نہیں.
سبحان اللہ,
جو اہل بیت سے اپنا خود بخود دور رکھے اور اپنا کو رجس قرار دے رہا ہے کہ وہ ہے رجس, اور رجس اہل بیت علیہ السلام سے اللہ نے بڑا دور رکھا ہوا ہے. تو اللہ جتنے جو دور ہیں وہ دور ہی رہے جب تک یہ رجس ہیں. اب اگر آپ قرآن کے اندر 10 آیات ہیں جہاں پہ لفظ رجس استعمال ہوا ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, جوا ہے, شراب ہے, ازلام ہے, انصاب ہے, یہ سب رجس ہیں. اللہ کہتا ہے کہ رجس کو اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا. دوسرا فشتنب اور اس سے من الاوثان, فشتنب قول الزور, بت پرستی رکس ہے. اللہ نے رزق کو اہل بیت سے دور رکھا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہمارے جو سنی بھائی ہیں نا وہ کہتے ہیں سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم.
اللہ سبحان اللہ.
وہ کہتے ہیں سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم. ہمارا اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم سوائے ایک کے. وہ علی نے بھی کہا کرم اللہ وجہہ. اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. کیا کرم کیا؟ کہا اسلام سے پہلے بھی کبھی ان کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
علی بن ابی طالب نے کبھی بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رجس کو دور رکھا ہے اہل بیت سے. رجس کو دور رکھا. آپ سوچئے تو اسلام سے پہلے بھی جہاں شرک کی گنجائش نہ ہو اسے اہل بیت میں شامل. اب اگر کوئی آپ کو بتوں کے سامنے سجدہ کرتا نظر آ جائے تو یا وہ اہل بیت نہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
یا وہ رجس نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ بت پرستی رجس ہے. سمجھ لیجئے جہاں جہاں شرک نظر آتا ہے وہ اہل بیت میں نہیں.
بے شک سبحان اللہ.
اب چاہے وہ اصحاب میں ہو چاہے ازواج میں ہو
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
جہاں جہاں پہ آپ کو شرک نظر آئے گا خود بخود واضح ہوتا چلا جائے گا کہ یہ اہل بیت میں نہیں.
سبحان اللہ.
اہل بیت سے اللہ نے شرک کو دور رکھا ہے. شرک سے اہل بیت علیہ السلام شرک بہت دور ہے. اہل بیت علیہ السلام بہت پاک ہے. شرک اتنا آ ہی نہیں سکتا. حضرت بہت سی باریکیاں ہیں. اہل بیت علیہ السلام بہت پاک و پاکیزہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کا جو رجس ہے اس کو دور رکھا ہوا ہے اہل بیت علیہ السلام سے. تو اہل بیت بڑے پاکیزہ ہیں. جب ان کو سمجھ رہا ہوں لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو کوئی مس ہی نہیں کر سکتا. کوئی چھو نہیں سکتا جب تک کہ پاک نہ ہو. ظاہری تفسیر یہ ہے جب تک وضو نہ ہو.
آہا سبحان اللہ.
تب تک قرآن کو چھو نہیں سکتے. یہ ظاہری چھونا ہے.
سبحان اللہ.
قرآن کے باطن کو صرف وہی چھو سکتا ہے جو پاک و پاکیزہ ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
یعنی جو آیت تفسیر کا مصداق ہوتا ہے بس وہی قرآن کو سمجھ سکتا.
سبحان اللہ.
اس لیے وہ افراد جو کہتے ہیں کہ کتاب کافی ہے.
سبحان اللہ.
نہ انہیں کتاب کافی ہے نہ اہل بیت.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیونکہ وہ پاک نہیں ہے. حضرت قرآن صرف اہل بیت کو کافی ہے. قرآن کافی ہے ہمارے لیے نہیں اہل بیت کے لیے کافی ہے. وہ سمجھائیں گے کہ قرآن میں کیا ہے. وہ بتائیں گے قرآن میں کیا ہے. کیونکہ وہ پاک ہے. قرآن پاک ہے. بس پاک پاک ساتھ رہتے ہیں. تو بہتر کیے کل رسول اللہ نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں ملائکہ نہیں آتے. کیونکہ کتا نجس ہے اور ملائکہ پاک ہے. توجہ ہے.
سبحان اللہ.
بہت سے لوگ پہنچ گئے. بہت سے جب تک انگلی پکڑ کے پہنچا ہے نا.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو اہل بیت نے مجھے دیکھا ذرا ملائکہ نجس ہے تو جہاں جس گھر میں ملائکہ نے آنا ہے وہاں پہ پاکیزگی ہونی چاہیے. کہ گھر پاک صاف ہو کر پھر ملائکہ آئیں گے. لیکن اگر کتا ہو تو وہاں ملائکہ نہیں آتے. اور کتا ہے نجاست.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب جس دل میں نجاست ہوگی
سبحان اللہ
شرک کی نجاست ہوگی کفر کی نفاق کی نجاست یہ ساری نجاستیں پالیدگیاں ہوں گی وہاں اہل بیت کی محبت نہیں آتی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
جہاں نفاق کی نجاست ہوگی وہاں اہل بیت نہیں آئے. اہل بیت علیہ السلام بہت پاک ہے. قرآن پاک ہے. قرآن سمجھ میں ہی اس انسان کو آتا ہے جو پاک ہو.
بے شک.
اس لیے مومنین سے جو کسی نے کہا نا صاحب نے کہا کہ یا علی اسلام پہ وقت آ گیا. پہنچ جائیے گا. اب یہ کہا مجھ پہ وقت آگ پڑا ہے. وہ شک تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مولا مدد نہ کرے. مولا نے ہر دشمن تک کی مدد کی. لیکن اس نے کہا کہ میں یہ کہوں گا کہ میرے پہ وقت آگ پڑا ہے تو میں غاصب ہوں. توجہ اللہ کی.
سبحان.
میں نے حق قسم کیا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ مدد کرے. کہا یعنی اسلام پہ مقتان پڑا.
سبحان اللہ.
قرآن سے آیت مانگی ہے. مولا نے کہا تجھے قرآن میں آیت نہیں مل رہی. کہا نہیں یعنی. کہا کتنی مرتبہ پڑھا. کہا اول سے آخر مرتبہ دو مرتبہ دیکھ چکا.
سبحان اللہ.
آیت نہیں مل رہی. میرے مولا نے کہا قرآن مجھے دے.
سبحان اللہ.
جیسے قرآن ہاتھ میں لیے مولا نے کھولا کہا یہ ہے آیت.
سبحان اللہ.
کہا یعنی آپ نے دیکھا کیوں نہیں. کہا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے.
سبحان اللہ.
جب قرآن اپنے وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو خود بخود حق چھپانے سے
سبحان اللہ سبحان اللہ
رزق کرنے لگتا ہے. حق ظاہر کر دیتا ہے. کیا مجھے آیت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. آیت نکل کے مجھے سلام کر.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
آپ نے کھولا فوراً آیت نکلی. کہی آیت. کہی یعنی یہ آیت تو میں نے کئی بار پڑھی تھی. مجھے یہ جواب اس آیت میں نظر نہیں آیا. کہ جب قرآن اپنے غاصب کے ہاتھ میں ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو قرآن اپنا حق چھپا لیتا.
سبحان اللہ.
تو مولا نے جب کھولا تو وہی آیت کا اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے.
سبحان اللہ.
آپ نے کہا جا یہ اس آیت سے جواب ہے. اللہ قرآن اتنا پاک ہے جیسے یہ اپنے وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو سارے اپنے راز ظاہر کرنے لگتا
ہے.
قرآن کے سارے راز کھل کے آنے لگتے ہیں. بس خدا ایسے گھروں پہ نہ لے جائے کہ جہاں پہ پوچھ کے بتائیں گے, دیکھ کے بتائیں گے, بیٹی سے پوچھ لو, اس سے پوچھ لو, اس سے پوچھ لو, شاید اس کو پتا ہو. حضرات ہم جن اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہاں بچہ ایسا ہے, جہاں بچے ایسے ہیں کہ بچے سے پوچھا, جب کسی نے پوچھا کسی صحابی سے پوچھا کہ یہ جواب قرآن سے دکھا دو تو مجھے نہیں معلوم, کہا کہ دوسرا سوال کر لو, اس نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بھی نہیں آتا, تیسرا سوال کر لو, اس نے تیسرا سوال کر لیا, شاید چوتھا سوال آسان. جب دس سوال ہوگا اس نے کہا زکات دینی ہے تو دو, نہیں تو جاؤ. یہ سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہا نہیں, جس نے زکات بھیجی ہے نا روم کے بادشاہ نے, اس نے کہا تھا جو سارے سوالوں کا جواب دے گا اسی کو زکات دے گا. اس نے کہا اچھا پھر فلاں کے پاس چلے جاؤ. تو ایک صحابی دوسرے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جب آپ کو جواب نہیں آتا تو ان کو تو بالکل ہی نہیں آتا, آپ نے ان کے پاس کیوں بھیجا؟ کہا نہیں وہ میری بھڑاس نکال دیں گے, ہماری ان کے پاس ہے, ان سے دس سوال کی, ان کو بھی بےچارے کا جواب نہیں آیا. تو وہاں سے باہر نکلا وہ آدمی اور اس نے کہا کہ اسلام آپ اللہ جھوٹا ہے, قرآن جھوٹا ہے, نبی سب. اس وقت جناب سلمان کو جلا رہا ہے, خبردار نبی کہیں کو کچھ مت کہنا, آؤ میں اس در پہ لے چلوں جہاں ہر مسئلے کی مشکل کشائی
ہو. سبحان اللہ.
پر جیسے ہی آئے نا جناب ابراہیم کے دروازے پہ دستک دی, جناب سلمان نے اندر سے آوازے کا کون ہے, کہا کہ بی بی اسلام پہ وقت آن پڑا ہے, ہمیں نبی سے کہیے کہ جواب دے.
سبحان اللہ.
تو آپ نے کہا کہ سلمان وہ یہودی کے باب میں کام کرنے گئے ہوئے, فوراً چلے کہا میرے ساتھ چلو. اب وہ جو سوال لے کے آیا تھا وہ سوچ رہا تھا, وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا اس کو جواب آیا نہیں, یہودی کے باغ میں کام کرنے والے کو جواب کیسے آئے گا؟
سبحان اللہ.
فوراً پہنچے جناب سلمان لے کے, آئے جناب امیر المومنین سامنے, تو آپ کے پاؤں گارے بھرے ہوئے تھے جیسے کسان کام کرتا ہے, جوتے اتار کے باغ میں باقاعدہ. اب اس نے ایک مرتبہ سر سے لے کے پاؤں تک امیر المومنین کو دیکھا, کہ یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ مولا نے کہا میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا, وہ جو بچہ بیٹھا وہ تیرے سوالوں کا جواب دے.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
حسن کی طرف اشارہ کیا. اب اس نے مطلب بچے کو دیکھا کہ یہ سات برس کا بچہ میرے سوالوں کے جواب دے گا. امام حسن مصطفیٰ کو جلال آیا, کہا کہ تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اچھا بتائیے, امام نے کہا تیرے دس سوال ہیں, پہلے سوال کے تین حصے ہیں. جب سوال پڑھنا شروع کیا, جواب دینا شروع کیا, ایک مرتبہ قدموں میں گر گیا, کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو یہی بچہ. کہا کہ سارے زکات, کہا کہ یار یہ آپ کو یہ باغ میں کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی, میں نے اتنا پیسہ دے دیا, یہ سونا لگا ہوا ہے. کہا بیٹا حسن مصطفیٰ سارے کے سارے زکات دے جاؤ, فقراء میں تقسیم کر دو. کہا رہے کہ یہ سارا پیسہ آپ رکھ لیتے تو پھر آپ کو کام کی ضرورت. مولا نے فوراً فرمایا, کہا کہ تو سمجھ رہا ہے کہ ہم نے اختیار کر رکھے, ہم مجبوری سے غریب نہیں ہیں, اختیاراً یہ ہم نے جو فقر پاکا اختیار کر رکھا ہے, یہ اختیار کر رکھا ہے, یہ مجبوری نہیں ہے. یہ سارا تو اللہ تقسیم کر دو بیٹا جاؤ. کہا جوڑنے والے اور ہیں, بانٹنے والے اور ہیں.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
آواز بلند سلام
اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
یہ رکھا ہے امام سوئی بلی ایسے امام کے ماننے والے ہیں حضرات. وے you know even the enemy when he came to Imam Hussain Asami said ya Hussain give me your hand in bayat, he did just to me or give me your head, he said take my head. Allah Akbar. This is the Imam we believe in, you know, so sakhi, so generous. He did not say yes my enemy, even if you want something from me take my head, I will not give my hand in allegiance, I will not pay allegiance to you. Yesterday was the first of Safar, the first of the month of Safar. And on the first of Safar, the riwayat says that the ladies and the, you know, the whole prisoners of Ahlul Bayt alayhi wasalam, the Usara of Ahlul Bayt alayhi wasalam, you know, the Asir, they all Asirani Karbala, they arrived in Damascus on the first of Safar. Ahlul Bayt alayhi wasalam, you know, they had many miracles. There was this Jewish person. He had a little daughter. Her name was Hind. She was very extremely ill. I'm just coming to Masayib now. Just please bear with me for 5 minutes. Her name was Hind, a Jewish girl. Her father went to all the doctors in his time. They said she cannot be cured. She will die. He heard about, you know, from someone about Imam Ali alayhi salam. So he came to Medina and said, Ya Ali, I have a daughter, little daughter. You know, she's about 10, 11. And she's extremely sick. Can you cure her? Imam Ali alayhi salam said, tell my son Hussein to touch the water and give it to you. So Imam Hussein alayhi salam touched the water and he said, take this water and put it on top of your daughter, put it on her head. He took the water and poured it on the head of his daughter, him, and she became cured. Her illness became cured. Us bachchi ko shifa ho gayi. That little girl was cured because the water had touched the hands of Imam Hussein Islam. Her name was Hind, the little Jewish girl. When she became cured, she was given shifa. The whole family said, we want to see Hussein ibn Ali. Who is Hussein? So they all came to Medina. When they saw Imam Hussein alayhi salam, they all became Muslim. The whole Jewish family became Muslim. That father of him, he said, I will give this girl as a slave to Imam Hussein. He said, go to my sisters. Hazrat Zainab ibn Umm Kulthum, they taught her Islam and they taught her hijab. She became a Muslim and she started doing hijab. I cannot go into the details how Muawiyah forced her to marry his son Yazid. So she went to Damascus. On the first of Safar, when the ladies were arriving to Damascus, Yazid said, celebrate that the victory has been given. And everyone was celebrating. And people were waiting for the family of Imam Hussein alayhi salam to come. Shall I tell you, they were not holding flowers in their hands. You know, when you receive people, you throw flowers? No. You know what they had? They had stones in their hands. And they were throwing stone towards the family of Ahlul Bayt. There are 70 yards, only 70 steps, where the market, the bazaar ends, and where the court of Yazid starts. 70 yards, only 70 steps. You know, it says in the device, I went and checked it. It is 70 yards, exactly 70 yards. Some people say it took about 9 hours for the Ahlul Bayt alayhi salam to cross that. Why? Because it was so tight, people were throwing stones. The camels could not move forward. Imam Baqir alayhi salam says, I will never ever forget what happened in Damascus. Why? He says, because the ladies were at the roofs and they were throwing hot water on her. And the men were throwing stones and they were saying, these are the family of Baqi. When they arrived, Hazrat Zainab al-Kubra, Hazrat Umm Kulthum, they were all crying and they were at the front. They, you know, the family of Yazid was told that a traitor's family is coming. He heard that there was a traitor called, you know, some traitor had been defeated and his family has been brought to the court. So the ladies told her, come and see the traitor's family. So she came wearing clothes, you know, covering her head. And her veil was very thin. So she came and stood on top of the throne. She came and stood. And she was watching the ladies coming. And when the ladies were coming, Hazrat Zainab al-Kubra said to Hazrat Umm Kulthum, or sister Umm Kulthum, do you recognize that woman? She said, no. Ever since we lost our brother Abbas, my sight has become weak. जब से अब्बास की शहादत हुई है मुझे दूर की चीजें नजर नहीं आ रही हैं जनाब अबू कुलसुम ने कहा she said that is our freed slave girl Hind हजरत अबू कुलसुम said we taught her hijab today she has hijab and we do not have hijab they put their heads down they did not wish for him to see them they both put their heads down and they started walking forward When they arrived in front of him, she was standing on a throne, she asked, Min ayyi biladin antum? Which town are you from? Where are you from? Hazrat Zainab said, Nahnu min biladil Madina. We are from Medina. As soon as Hind heard they are from Medina, she came off the throne. Why did you come down? She said, because of the respect for the people who live in Medina, for the respect of Hussein ibn Ali. She said, do you know the people in Medina? She said, Hind said, O Bibi Zainab, if I ask you, Bibi, if I ask you of the people who live in Medina, will you tell me? She said, yes, ask me, who do you want to know? She said, I have my master, his name is Hussein ibn Ali. He lives in Medina, please tell me about Hussein. Hazrat Zainab cried. She said, who else do you want to find out? She said, my Maula has a very beautiful son named Ali Akbar. Tell me about Ali Akbar. She said, who else do you want to know? She said, my Maula has another son. His name is Sajjad Zainul Abideen. He said, who else? He said, my Maula has a brother called Abbas. She said, oh Hind, do you not wish to know about your Maula's sister Zainab and Umme Kulsoom? Hind said, Bibi, be quiet, do not take the name of Zainab and Umme Kulsoom. They are daughters of Ali and Zahra. Their mother's funeral took place at night. Do not name them. This is the court of Yazid. He is a drunkard man. Do not mention Zainab and Umme Kulsoom. Hazrat Zainab lifted her head and she said, oh Hind, I am Zainab. This is Umme Kulsoom. This is Rabab. There is Sajjad. And there is the head of Hussein. There is the head of Ali Akbar. He started crying and said, oh Bibi, when all of this happened, what happened to Abbas? Why did he not help? He said, Abbas also died in Karbala. He took off a hijab and ran into the men and said, oh Yazid, who have you brought to the court? These are Zainab and Umme Kulsoom, daughters of Ali and Fatima. Oh Yazid, these are daughters of Ali and Fatima. Yazid quickly got up and he took off his abba and placed it on the head of Hind and said, oh Hind, do you not see there are men here and you've come without hijab? And she took off the abba and said, oh Yazid, Zainab and Umme Kulsoom taught me hijab. You're telling me to take hijab and you've brought them without hijab?
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولا فتسيك حضرت زينب الكبرى پروردگار وہ جب آسا جناب زینب کبرا کا جس بی بی نے شام کے دربار میں جب دیکھا نا کہ امام سجاد کو یزید نے حکم دیا کہا کہ جلاد سے کہا کہ قتل کرو جلاد آگے بڑھا ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنی گردن کو امام سجاد کی گردن پہ رکھ دیا کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں سجاد کو کچھ نہیں ہونے دوں گی ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ ان کو بھی قتل کر دو جناب فنسا سے برداشت نہ ہو فوراً آگے بڑھی کہا کہ نہیں میں علی کی بیٹی پہ تلوار نہیں چلنے دوں گی ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ اس بوڑھی خاتون کو بھی قتل کر دو ایک مرتبہ بس یہ سننا تھا جناب فضہ نے آواز دی کہا کہ حبشی غلاموں تم دیکھ رہے ہو تمہارے قبیلے کی خاتون کو یہاں پہ ظلم کیا جانے والا ہے قتل کرنے والے ہیں تمہاری غیرت برداشت کرے گی تم ایک مرتبہ 500 تلواریں کھنچ کے کہا یزید خبردار ہمارے قبیلے کی خاتون پہ کوئی ظلم نہ کرے جلاد کبھی تلوار نہ اٹھائے بس یہ جملہ سننا تھا یزید نے کہا کہ روک دو کوئی تلوار نہیں چلے گی روک دو جناب فضہ پہ تلوار نہیں چلے گی روک دو نہ زینب کو نہ جناب سجاد کو بس یہ جملہ دیکھ رہا یہ سننا تھا جناب زینب نے فوراً مدینہ کا رخ کیا کہا نانا اما کی کنیز فضہ کے تو ماننے والے اتنے ہیں لیکن نانا آپ کی نواسی زینب کا بچانے والا کوئی نہیں ہے بیوی کو بہت اس وقت رونا آیا بہت روئی بڑی بلند آواز سے کہہ دیا کہ یار انہوں نے پروردگارا تجھے واسطہ جناب زینب کبریٰ کے مدینے سے کربلا جانے کا بیٹوں کے ساتھ اور کربلا سے شام بغیر بیٹوں کے اور کربلا سے جب کوفے اور کوفے سے شام گئیں بی بی نے بیٹوں کا بھی یاد نہیں کیا پروردگار اس لحظے کا واسطہ جناب زینب کبرا بیٹوں کو یاد نہیں کر رہے تھے دل تو تڑپتا ہوگا ایک ماں کا دل تھا دیکھتی تھی تڑپتی تھی دعا دے کے آگے گزر جاتی تھی بچوں کو لیکن کیوں کہا کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ میں روں سب بیویاں بھی تڑپنے لگیں اپنے اپنے شہدا کو یاد کرنے لگیں لیکن بیوی کسی کے سامنے روتی نہیں تھی کربلا سے شام گئی، سرانے شہدا آئے، سب کے سب شہدا کے سر آئے. جب دو ننے ننے سر آئے تو ایک مرتبہ دو سروں کے لانے والے نے یہی کہا جہاں سے میں نے کل مصاحب کو روکا تھا، میں نے کہا تھا اس مصاحب کو پورا کروں گا. اس نے سوال کیا کہ ان دو سروں کی وارثہ کون ہے؟ سب بیوی نے جناب زینب کو دیکھا، بیوی نے سب کو جھکا لیا. جناب فضا نے پھر دوبارہ کہا، ایک لاکھ سروں کے لانے والے نے کہا کہ مجھے اتنا بتا دو کہ ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے یا زندہ ہے. جناب فضا سے برداشت نہ ہو کہا یہ دو سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زاجی کے بیٹے ہیں. اب جناب زینب سے کہا کہ بی بی بیٹوں سے ودا کر لیں. کہ اما فضا میں علی کی بیٹی ہوں، میں نے دونوں بچے اپنے بھائی کا صدقہ دے دیے، میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی. میں کہوں گا بی بی آپ کی عظمتوں کو سلام، دل تو تڑپتا ہوگا لیکن کیا کیا، صبر کیا. کربلا آئیں، ہر قبر پہ گئیں، بیٹوں کی قبر پہ نہیں گئیں، پاس سے گزر کے دعا دیتے ہوئے دل میں کہا بیٹا انہوں محمد خدا حافظ، ماں مدینے جا رہی ہے، لیکن بیٹوں سے کچھ نہیں کہا. پروردگارا جب ایک مرتبہ بی بی مدینے پہنچی، نانا کے روزے پہ گئی، نانا میں آپ کے لیے حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں، بیٹوں کو یاد نہیں کیا. ماں کی قبر پہ گئی، بیٹوں کو یاد نہیں کیا. بھائی کے گھر گئی، بیٹوں کو یاد نہیں کیا. لیکن ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بولا بھیجا کہ سید سجاد پھوپھی سے کہو کہ گھر واپس آ جائے. بس ایک مرتبہ گھر پہنچی، وہ بی بی جس نے کربلا میں، کوفہ میں، شام میں، نانا کے روزے میں، ماں کی قبر میں، بھائی کے گھر میں، کہیں پہ بیٹوں کو یاد نہیں کیا تھا، آخر ماں کا دل تھا جیسی دو جانمازوں کو پیچھا دیکھا تڑپنے لگی، دونوں جانمازوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا کہ او نو محمد مجھے بتاؤ میں کس کے سہارے جیوں، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا. بہت تڑپی، بہت روئی. پروردگار اس لہجے کا واسطہ جناب عبداللہ بن جعفر طیار گھر میں آئے. آنے کے بعد کیا دیکھا؟ جناب زینب کبرا صحن میں بیٹھی رو رہی ہیں، پہچان نہیں سکے یہ بی بی ہیں، سب کے سارے بال سفید ہو گئے تھے. کہا کہ بی بی میری زوجہ گھر میں نہیں ہے، آپ کیوں تشریف لائی ہیں؟ کہا عبداللہ پہچانا نہیں. بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کہا عبداللہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، اور محمد مارے گئے. جناب عبداللہ نے کہا ایک مرتبہ دیکھا، نہ جانے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر گر گئے. جب تیسری مرتبہ گرے تو سوال کیا کہ عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا. زینب مجھے اتنا بتاؤ یہ کلائیوں میں نشان کیسے ہے؟ زینب یہ کلائیوں میں نشان کیسے؟ کہا عبداللہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار. پروردگار تجھے واسطہ جناب زینب کی چادر تھا صاحب و سمان کے غرور میں تاجی تمام. پروردگار جناب زینب کی جگوت کا واسطہ جتنے مومن پہ اولاد سب کو لا جائے فرما، مخلوق پر وہ مدعا فرما. بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ ایک مولانا سے ملاقات ہوئی تو امام نے کہا کہ میرے شیعوں کے لیے مولا کو آپ کے شیعوں کے لیے پیغام ہے؟ کہا ہاں. کہا میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے تو میری پھوپھی زینب کی چادر کا واسطہ دے، خدا اس واسطے کو کبھی رد نہیں کرتا. پروردگارا امام زمانہ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے، بھائی جو امام کے چاہنے والے ہیں، دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے. ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا بڑا صدمہ ہے، دوسرا اپنی پھوپھی کے بازار میں جانے کا بڑا صدمہ ہے. پروردگارا یہ دونوں بات سے لے کے آئے ہیں، اسی مومن کی دعا پر رد نہ کرنا. پروردگارا گنہگار آپ کو ہمارا نجات نصیب فرما. پروردگارا آپ کیا آپ کا خیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.